بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 671، سورہ مائدہ آیت نمبر 20، 21، 22، 23.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إن آيات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان عہد اور میثاق کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لیا گیا تھا. عہد یہ لیا گیا تھا کہ دیکھیے، آپ کے پاس نبی آتے ہیں اور ان نبیوں کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، ان کی مکمل اطاعت کرنی پڑے گی اور ان کی نافرمانی سے آپ کو بچنا پڑے گا. یہ عہد ان کے ساتھ کیا گیا تھا. نبی کی آپ ہمیشہ نبی کا تعاون کریں، نبی کا ساتھ دیں، نبی جب کسی بات کا آپ کو حکم دیں تو اس کو پورا کریں. حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ عہد انہوں نے پورا نہیں کیا، چنانچہ اسی عہد کے پورا نہ کرنے کی کچھ مثالیں یہاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ باوجود یہ کہ ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں کی، لیکن اس کے باوجود وقت کے پیغمبر کی بات انہوں نے ماننے سے انکار کیا. کیا کیا نعمتیں کی تھیں آپ دیکھیے ذرا سا. دنیا کی سرزمین میں اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے جتنے صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. اس قدر تعداد میں بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے ہیں، کسی اور علاقے میں، کسی اور سوسائٹی میں یا کسی اور قوم کے پاس اتنی تعداد میں نبی نہیں بھیجے گئے. اور نبی کا آنا خود ایک مستقل برکت کی چیز ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام روئے زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کرتا ہے. تو نبیوں کا انتخاب حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں، عوام پر انتخاب نہیں ہوا کرتا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسول کو منتخب خود فرماتا ہے. اتنے بڑے اعزاز کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ کی نعمت سب سے بڑی ہم پر سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی نہیں سمجھا. پھر اسی طریقے سے فرعون کا واقعہ ہوا، فرعون ان کے سامنے ڈوب مرا، فرعون کی فوج دریا میں ڈوب مری اور یہ خود اس واقعے میں موجود اور خود بچے، اللہ نے سمندر پار کروایا. آدمی کو اس وقت کیسا ہونا چاہیے جب اتنی کھلی اللہ کی نصرت اور مدد، 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں اور 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے سمندر میں بنتے ہیں، تو آج تک دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اس قوم کو پھر کیسے رہنا چاہیے آپ بتائیے. اس کے اندر سر منہ ذرا سا بھی ناخن کے برابر بھی اللہ کی حکم سے انحراف یا ہٹنا ان کے لیے روا ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے؟ جب اتنی کھلی مدد نصرت اللہ کی انہوں نے دیکھی آنکھوں سے، ملک مسلمان ان کے ہاتھ میں آیا، مصر کا ملک. یہ سب نعمتیں ہونے کے باوجود وقت کے پیغمبر کی دھجیاں اڑائی اور اتنی سخت مخالفت کی ہے کہ جس کا وبال آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. چنانچہ اس واقعے کو اقبال فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کو جہاد میں جانے کا حکم دیا کہ تم جہاد میں جاؤ، نکلو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. اور جہاد کون سا تھا؟ ارض مقدسہ کو فتح کرنا تھا. ارض مقدسہ سے مراد ملک شام. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں لیکن زیادہ مفسرین نے ملک شام بتایا، جس میں بیت المقدس وغیرہ سبھی شامل ہے. تو اس جہاد میں نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ شام ان کا اپنا ذاتی علاقہ تھا، ذاتی وہ ملک تھا، اور ان کے موری سے اعلی سب سے بڑے سرپرست حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، جہاں سے ان کا یہ سلسلہ چلا ہے، بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، اور پھر ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کا شہر اور ان دونوں کی جو رہنے کی جگہ تھی وہ ملک شام تھی. ملک شام ان کے قبضے میں تھا. پھر جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ پیش آیا تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، تو پھر یہ پوری پورا خاندان اور پورا گھرانہ ملک شام سے مصر منتقل ہوا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا کی، فرعون غرق ہوا اور فرعون کی پوری بادشاہت اور پوری سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو عطا فرمائی. کتنی بڑی دولت عطا کی، دیکھیں ملک پورا پورا مل گیا. اب اس کا تقاضا کیا تھا؟ فرعون آنکھوں کے سامنے ڈوبا، یہ راستہ پار کر کے آگے بڑھے، پھر اس کے بعد اس کی پوری سلطنت اور اس کی سارے خزانے ان کو ہاتھ میں ملے. اب اس کا تقاضا کیا تھا؟ ان کی بات کتنی ماننی چاہیے تھی. اب وقت کے پیغمبر نے کہا تم کو ملک شام چلنا ہے، ارض مقدسہ فتح کرنا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تم صرف چلے جاؤ، وعدہ خداوندی ہے کہ فتح ہو کر رہے گا. یہ بھی کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ملک فتح ہو کر رہے گا. ہوا یہ تھا، وہاں امالقہ قوم نے حملہ کر دیا اور اس کے اس علاقے پر ہم قابض ہو گئے، ملک شام پر. ان کے چلے آنے کے بعد دوسرے قوم، ایک قوم ہے امالقہ، انہوں نے قبضہ جمع لیا اور وہ اس کے اوپر قابض بن گئے. تو حق تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم آیا تھا جہاد کا کہ وہاں جاؤ اور تمہاری فتح لازمی ہوگی، اور اس قوم کو وہاں سے نکال باہر کر دو، اس علاقے کے اوپر تم قابض ہو جاؤ، تمہارا یہ اپنی چیز ہے. وہ کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جیسے آپ نے کل پوری آیات سنی ہے تفسیر کے ساتھ، اس کا ترجمہ سنا ہے. بہتیرے سمجھایا اور حق تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہارے جانے کی دیری ہے، فتح ہونا ہمارے ہاتھ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فتح نہیں ہو سکتا، وہاں بہت بڑے ڈھیل ڈول قسم کے لوگ بستے ہیں اور بہت زوراور طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مقابلے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، ہم جائیں گے ہمارے نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اس لیے ہم وہاں جانا پسند نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، فتح ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے. اے بالکل نہیں. بعض اچھے لوگوں نے، رسولوں کے علاوہ نیک بخت لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو صرف دروازے پر جاؤ، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، اس شہر کے دروازے پر جاؤ پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. تاکہ نہیں، جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اتنا منحوس جواب انہوں نے دیا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم نہیں آئیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے رہیں گے، ان کو نکال باہر کر دیجیے، اگر وہ نکلتے ہیں پھر ہم آئیں گے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، حق تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور ان کو اپنا نوکر اور چاکر سمجھ کر ان کے کہتے ہیں کہ تم جاؤ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. اس سے بڑھ کر بدتمیزی اور اس سے بڑھ کر استہزاء، مذاق اور کیا ہو سکتا ہے. اور بالکل الٹ صحابہ اکرام کی مثال آپ دیکھیے، آپ موازنہ کر کے دیکھیے حضرات صحابہ کی مثال. حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایثار و قربانی کے باب میں کیا مثالیں پیش کی ہیں؟ کوئی ہے اندازہ اس کا؟ جبکہ ان کے بنی اسرائیل کی جو غیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں اور مددیں عیانن دیکھی ہیں، عیانن سے مراد آنکھوں آنکھ، سامنے بالمشاہدہ جو دیکھی ہیں، اس کا پاؤ حصہ بھی نہیں دیکھا ہے، پاؤ کے پاؤ کو بھی نہیں دیکھا ان صحابہ اکرام نے. یہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے، پورے قرآن مجید پر نظر کرتے ہوئے آپ سے کہتے ہیں، حدیث شریف پر نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، پاؤ بھی نہیں دیکھی ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں اور مددیں. غیبی نہیں، آیانن، غیبی تو سب کے ساتھ آتی ہے، آیانن کھل کر ایسی مدد جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دکھائی تھی. لیکن ان کا عالم یہ، مسلمانوں کا عالم یہ کہ مسلمانوں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ہم کو دیکھو مدینہ بلا تو رہے ہو، مدینہ بلانے کے بعد جب ہم تمہارے شہر میں آ جائیں گے تم ہم کو بیار و مددگار چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو کیا جواب دیا ہے ایک ایک صحابی نے رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ سننے کے قابل ہیں، ایک وہ اور یہ کیے، دونوں دیکھیں. اور چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. ایسا جملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی نہیں کہیں گے. اگر آپ ہم کو برک الغمار تک بھی لے جائیں وہاں بھی ہم آئیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جتنی زندگی ہو سکتی ہے، آخری دم تک، آخری سانس تک، وہ آپ کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم اسی کو اپنے اس لیے سعادت سمجھتے ہیں. ایک تو یہ مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور ایک یہ کمبختی کی بدبختی کی انتہا ہو گئی کہ مذاق کر رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ، اور اپنے غلام سے بھی بدتر سمجھ کر یہ جملہ کہتے ہیں. چنانچہ ہوا یہ کہ حق تعالیٰ کی طرف سے سخت گرفت ہوئی ہے، پیغمبر نے بھی برداشت سے باہر ہو کر جو جملہ کہا، یہ جملہ معمولی جملہ نہیں، قال ربی انی لا املک الا نفسی، اپنی بے بسی کا، اپنے تواضع کا اور اپنی خاکساری کا اظہار کرتے ہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ آپ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، ان کمبختوں کے ذہنوں کو سنبھالنے کی اور سدھارنے کی ہمارے اندر اب صلاحیت باقی نہیں رہی، میرا اختیار صرف میری اپنی ذات پر ہے اور میرے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، اس کے علاوہ اب ان کے ساتھ میرا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، میرے اور ان کے اندر جدائی پیدا کر دے، ایسی منحوس قوم کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. چنانچہ اللہ نے اس سرزمین کو فتح کرنا لازم قرار دیا، اور اس کے لیے فرمایا کہ تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو، جب تک کہ وہاں ٹھوکرے نہیں کھاؤ گے اس وقت تک فتح نہیں ہوگا. 40 سال تک ایک میدان تیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ گھومنے پھرنے والا میدان ایسے ہی ہے، تیہ کے معنی خالی گھوم رہا ہے، منزل مقصود نہیں ملتا. 40 سال تک اس میدان میں رہے، اور اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی وفات پا گئے. اور کیا مقصد تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم گھر پہنچیں گے، وہاں سے اپنے گھر پہنچیں گے، صبح کو نکلتے ہیں، شام کو اسی پوائنٹ پر، اسی نقطے پر پہنچتے ہیں جہاں صبح نکلے تھے، گھر کا آمد آتا ہے. گھر پہنچنے کا تصور ختم، اپنی راحت کے سامان اور مکانات کا جو نظام تھا وہ پورا ستیہناس، کچھ نہیں. صبح نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سلام کر کے گھر جا رہے ہیں. شام کو جس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں وہ وہی نقطہ ہے جہاں صبح نکلے تھے، گھر آ ہی نہیں رہا. لیکن حق تعالیٰ کی عجیب نصرت اور عجیب وہ ہے مدد ہے کہ اتنے حلیم ہیں حق تعالیٰ، اتنے حلیم اور اتنے برداشت کرنے والے ہیں، اس سزا کے مقام پر بھی ان کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں. یہ ہے کمال حق تعالیٰ. اور یہ راز انسان نہیں سمجھتا ہے، یہ راز شیطان سمجھتا ہے، کہ اللہ اپنے غصے میں مغلوب ہو کر بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اگر اس وقت بھی آپ میں سے کوئی اللہ کو متوجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کا ہی معاملہ کرتے ہیں. یہ راز ہم نہیں جانتے ہیں، یہ سمجھنے کا نقطہ ہے، یہ راز رکھیے. اللہ پاک غصے میں مغلوب ہو کر، ایک دم غصہ چڑھ کر کسی کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، یہ ہے اللہ کی حلیم ہونے کی دلیل. اس آن بھی کسی پر رحمت کرتے ہیں اگر اس میں سے کوئی بھی ایک کہتا ہے کہ اللہ بس بس وہیں ختم، وہ غصہ کافور، وہی اپنی رحمت کا فیصلہ اس کے ساتھ پھر کرتے ہیں. اس راز کو شیطان نے سمجھا ہے. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، شیطان کو جس وقت حق تعالیٰ نے گیٹ آؤٹ کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے باہر، اور لعنت فرمائی اس کے اوپر، وہ کمبخت جانتا تھا کہ حق تعالیٰ غصے میں مغلوب ہو کر میرے ساتھ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کریں گے. فوراً کہا ربی انزلنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار ایک کام کر دیجئے، اتنا تو کر دیجئے مہربانی، مجھے قیامت تک کے مہلت دیجئے. حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، تم کو وہ بھی مہلت ہے. ارے یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں مہلت دینے کا کیا مطلب تھا؟ اولاً اس کے عاقل ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، بہت خطرناک عقل اس کی عقل. شیطان کے بارے میں مشہور ہے تین آئین اس کے ساتھ ہیں، ایک عاقل ہے، عقل بہت زبردست رکھتا ہے، ایک عارف ہے، اللہ کو پہچانتا بھی ہے، اور ایک عابد بھی ہے کہ سب سے زیادہ عبادت کیا ہوا انسان ہے. تو یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں اس نے کیا کہا، فوراً تاڑ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ غضب میں ہے صحیح، لیکن غضب میں مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اے پروردگار ایک کام کر دیجئے، ہم کو آخر تک مہلت دیجئے، قیامت تک رکھیے، اس سے پہلے ہم کو ختم نہ کیجئے. حق تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک لے لو. یہاں کیا ضرورت تھی اس کو مانگنے کی؟ ایک تو اس کے عقل کی دلیل ہے، خطرناک قسم کی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. نمبر دو، اس واقعے کو جانتا ہے کہ اللہ جب غصے پر آتا ہے تو مغلوب ہو کر ایک دم سے خطرناک آرڈر نہیں دیتا ہے، وہاں پھر بھی گنجائش رہتی ہے اللہ سے رجوع کرنے کی. تو فوراً کہا اے اللہ مجھے اپنا کام کرنے کے لیے ذرا سا مہلت دیجیے گا، قیامت تک مجھے رکھیے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ایک عقل ہوتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت دے دی قیامت تک کے لیے، تم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ حلم کی دلیل ہے، اللہ کے بردبار ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہیں، کسی کی کس اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے وہاں مہلت دے دی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کیا شان ہے اللہ کی. بس اسی طریقے سے حق تعالیٰ نے یہاں بھی معاملہ فرمایا، اتنی نالائقی کی ہے اور اتنی بدتمیزی کی حق تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اس میدان تیہ میں بھی اللہ نے ان کے ساتھ نعمتیں اتنی عطا فرمائی. نمبر ایک، رات ہوتی تھی تو ان کے عصا کے اوپر روشنی شروع ہو جاتی تھی اور پوری رات کی تاریکی ختم ہو جاتی تھی. ہے یہ نعمت ہے کہ کیا؟ یہ عذاب دیا جا رہا ہے، میدان تیہ میں گھوم رہے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں شام کو اسی پوائنٹ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں سے نکلے تھے، گھر نہیں پہنچ پا رہے. لیکن اللہ کا نظام، رات کو کیسے گزاریں گے اندھیرے میں؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی پر رات ہوتے ہی روشنی شروع ہو جاتی تھی اور پورا رات کا منظر وہ جگمگانے لگتا تھا. ایک نمبر دو، کھانے کا غیب سے انتظام، اتنے ہزاروں آدمی کہاں سے کھانا لاتے، کہاں سے پکاتے. اللہ نے من و سلوا نازل فرمایا، من کے معنی حلوہ، صبح صبح پتیوں کے اوپر حلوہ پڑا رہتا تھا، قدرتی نظام، جس کو بیٹھ کر کھاتے تھے صحت بھی اچھی اور موٹے تازہ ہو رہے. اور یہ تو میٹھا ہوا، پھر کھارے کا بھی نظام، سلوا چڑیاں تھیں، بٹیر تھے، اس کو ہاتھوں ہاتھ ملتی تھی، بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کے پاس آتی تھی، اس کو پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے. تو میٹھا بھی ہوا، کھارا بھی ہوا، اور کھا رہے ہیں، خوب موٹے بھی ہو رہے ہیں، اور سزا ہو رہی ہے. پھر کپڑے کا مسئلہ، کپڑا پرانا نہیں ہو رہا ہے، جتنا جیسے پہنا تھا سب کے سب نئے کپڑے لگ رہے ہیں، میلے نہیں ہو رہے ہیں. ارے یہ کیا ہو رہی ہے؟ عذاب ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کیفیت ڈالی ہے مسلط کر کے، اور پھر اس پر اپنی نعمتیں نکالا. کپڑے پرانے نہیں ہو رہے ہیں، میلے نہیں ہو رہے ہیں، دھونے کی ضرورت نہیں. آخری حد، جب کپڑے چھوٹے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، وہاں بچے بھی ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، تو از خود کپڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، نیا کپڑا سلانے کی ضرورت نہیں. ہر دن کپڑے نئے، ہر دن کپڑے اچھے صاف ستھرے، عمر بڑھ رہی ہے، لڑکا بڑھ رہا ہے، اور کپڑے بھی از خود بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کیا نظام ہے اللہ کا، یہ سمجھنے کی چیز ہے. آپ کا مالک کتنا مہربان ہے، وہ غصے میں بھی آتا ہے تو مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے، یہ ہے اس کے حلم کی مثال جو یہاں ہوئی ہے. چنانچہ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام کیا ہے. پھر 40 سال کے بعد دوسرے پیغمبر ان میں پیدا ہوئے، اور دوسرے پیغمبر کی کارکردگی، ان کی معیت میں، ان کی رفاقت میں، ان کی سرداری میں پھر یہ وہاں گئے ہیں. بس وہاں جانا تھا، اللہ نے اس ملک کو فتح کر دیا. 40 سال کا عرصہ لگا، گھر نہیں پہنچے، اور یہ صدا دی. اور 40 سال کے بعد جب وہ ملک ارض مقدسہ فتح ہوا ہے، پھر اللہ نے ان کو آزاد کیا. یہ ہے اللہ کا نظام. حق تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.